الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رمضان المبارك کا یہ تیسرا جمعہ ہے, اس سے پہلے دو جمعے گزر چکے ہیں, تو اس میں بھی یقیناً امیر محترم نے یا جو دوسرے مقررین ہوں گے انہوں نے آپ کے سامنے رمضان کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہوگی. لیکن چونکہ ابھی رمضان المبارک کا تقریباً نصف حصہ گزر چکا ہے, بلکہ اس سے کچھ زیادہ اور نصف کے قریب باقی ہے, تو اکثر تو وہی باتیں ہوں گی, ان کی یاد دہانی ہو جائے گی. پھر اس کو ذرا ہم ایک اور اینگل سے یا ایک اور حوالے سے جائزہ لے لیں گے کہ ہم رمضان المبارک کی جو فضیلتیں ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے یا اس کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں ہم کتنی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کتنی مزید کوشش کرنی چاہیے. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت آیت مبارکہ تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. آگے اس کا مقصد آخر میں بیان فرما دیا, لعلکم تتقون, کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ روزہ کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی. روزہ خود بھی فرض عین ہے, اسلام کا عظیم رکن ہے, اسلام کے پانچ ارکان ہیں جن میں سے چوتھا نمبر روزے کا ہے. لیکن روزے کا مقصد بھی بہت بڑا ہے, وہ کیا ہے؟ تقوی. مسلمان کو اور ایک مومن انسان کو متقی بنانا یہ روزے کا مقصد ہے. جیسے نماز کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مقاصد اگر حاصل ہو جائیں تو نماز روزہ وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے, نہیں, بلکہ یہ ان کا فائدہ ہے, ان سے حاصل ہونے والا نتیجہ ہے. نماز اور روزہ الگ سے ضروری ہیں. تو بہرحال نماز کا جیسے مقصد ہے کہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے, اس کا نتیجہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے, اسی طرح روزے کا بھی یہ مقصد ہے. اگر ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں یا اس نیت سے ہم رمضان گزار رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے اندر تقوی آ جائے, ہم متقی بن جائیں, تو پھر ہم صحیح رخ پہ ہیں. لیکن اگر اس نیت سے ہم رمضان نہیں گزار رہے بلکہ صرف یہی سمجھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بڑا ہی مبارک مہینہ ہے, اس میں نیکییں کرنی چاہیے, جتنی نیکییں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا, اگر صرف یہ مقصد رکھا تو پھر ہم پوری طرح رمضان کے مقصد کو لے کر نہیں چل رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کے اندر نیکیوں کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب اللہ رب العزت بہت زیادہ فرما دیتے ہیں, لیکن رمضان کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ نیکی حاصل کر لینا, بلکہ اس سے اونچا مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ مستقل طور پر انسان کا متقی بن جانا, یہ ہے اس کا اصل مقصد. تو ہم یہ دیکھیں کہ نصف رمضان سے زیادہ گزر چکا ہے, یہ ہماری زندگیوں میں پہلے بھی کتنے رمضان المبارک ایسے آئے ہیں, لیکن ہم متقی بن چکے ہیں. کیا ہم نے رمضان المبارک کا یہ مقصد حاصل کر لیا ہے اور اس میں بھی ہم اس رمضان میں بھی اس مقصد کو لے کر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے, اس نیت کا جائزہ لینا ہمیں ضروری ہوگا. تو رمضان المبارک کا مقصد ہے تقوی. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا معنی ہے ڈر, خوف, اللہ رب العزت کا خوف, اللہ رب العزت سے ڈرنا. اللہ رب العزت کا اتنا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ جو ہمیں گناہوں سے، حرام کاموں سے روک دے اور فرائض کے ادا کرنے پر کھڑا کر دے۔ اتنا تقویٰ اور اتنا ڈر حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تقویٰ کی اتنی مقدار کہ وہ ہمیں مجبور کر دے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں، روزہ نہ چھوڑیں، حج جس پر فرض ہے وہ نہ چھوڑے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ اس کو ادا کرے۔ اسی طرح جو گناہ ہیں، جھوٹ، غیبت، چوری، سود، جوا وغیرہ، فحاشی کے کام، یہ سارے کے سارے چھوڑ دیں اور عبادات جو فرائض ہیں ان کو بجا لائیں۔ اگر یہ کر رہے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو تقویٰ کی فرض مقدار ہمارے ہم کو حاصل ہو گئی۔ تو اتنا تقویٰ اختیار کرنا فرض ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے جواب دیا، ایک خوبصورت مثال سے سمجھایا کہ جب انسان کسی راستے سے چل رہا ہو اور اس راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، جب وہاں سے چلے گا تو اپنے کپڑوں کو بہت بچا بچا کر چلے گا کہ کہیں کسی جھاڑی کے اندر کوئی کپڑا پھنس جائے گا اور پھٹ جائے گا، کپڑے میں سوراخ نہ ہو جائے۔ تو اس طرح بچا کر اگر کامیابی سے دوسری طرف نکل جاتا ہے تو یہ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ ہم نے حاصل کرنا ہے زندگی میں خاردار جھاڑیاں گناہوں کی اور دوسری علائشوں کی صورت میں ہمارے ارد گرد آئیں گی، ان سے بچ بچ کے چلنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اب رمضان المبارک سے یہ عظیم مقصد اور مبارک مقصد ہمیں حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں سیرت میں جانا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جیسے ہم دوسرے کام دیکھتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ اس میں کیا ہوگا، اسی طرح ہم دیکھیں گے رمضان المبارک کو گزارنے کا سنت طریقہ کیا ہے، وہ کون سے اعمال ایسے تھے کہ جن کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کرتے تھے، اور کن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بچتے تھے۔ اگر ہم بھی اسی رخ پہ چلیں گے تو پھر روزے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات، تلاوت قرآن پاک۔ رمضان المبارک میں جن باتوں کی ہم نے کثرت کرنی ہے، یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سن لی ہوں گی لیکن میں دہرا رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ ہم سب جائزہ لے لیں کہ ہم کس حد تک کامیاب ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کا رمضان المبارک میں ہم نے جس کی کثرت کرنی ہے وہ ہے قرآن پاک، قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ اس مہینے کے ساتھ اس کا خاص لگاؤ ہے، کیونکہ قرآن پاک کو رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر کس مہینے میں ہوتی ہے؟ رمضان المبارک میں۔ قرآن پاک کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے تو وہ رمضان المبارک کی شب قدر میں، یعنی ایک ہی مرتبہ پورے کا پورا قرآن پاک رمضان المبارک کی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، یہ پہلا نزول ہے۔ احادیث سے یہ ثابت ہے بات، بلکہ قرآن پاک کی آیت صراحتاً اس پر دلالت کر رہی ہے۔ اور دوسری مرتبہ جو نازل ہوا وہ آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، یعنی پہلی کتابوں کی طرح قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں، اس طرح جیسے یہ کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر، اس طرح لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے دیا گیا کہ یہ آپ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، نہیں، بلکہ 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجن نازل کیا گیا ہے، جتنی ضرورت ہوتی اتنا اللہ رب العزت نازل فرما دیتے تھے۔ شراب کے موقع پر ضرورت پڑی تو اللہ رب العزت نے شراب کے مطابق آیات، اس کی حرمت کے مطابق آیات نازل فرما دی۔ اسی طرح جب نماز فرض کی گئی، نماز کی آیت آ گئی، روزہ فرض کیا گیا، روزے کی آیت آ گئی، پھر آخر میں حج فرض کیا گیا، حج کی آیت آ گئی، اسی طرح جہاد فرض کیا گیا، جہاد کی آیت آ گئی، تو آہستہ آہستہ لوگوں کو عادی بناتے ہوئے تدریجن قرآن پاک کو 23 سال کے عرصہ میں نازل کیا گیا ہے. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی جب پہلی وحی آئی, اور 63 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, تو یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک میں ہوا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. دور کہتے ہیں دہرانے کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے, اور حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. تو یہ قرآن پاک کو رمضان المبارک میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. لیکن آپ نے پیچھے والے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد تھا متقی بنانا, تقوی اختیار کرنے کی طرف جو ہم اعمال ہمیں لے کر جا رہے تھے. ان میں پہلی بات ہم نے کی ہے تلاوت قرآن پاک کے متعلق. تو آپ یہ سوچیں کہ تلاوت قرآن پاک یہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے یا پورے سال کے ساتھ ہے؟ پورا سال اس کی تلاوت کی جائے گی نا. تو لہذا رمضان المبارک کا مہینہ آیا, اس کے اندر تلاوت کی ترغیب دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے, عادی بن جائیں. جب عادی بنیں گے تو پورا سال بھی کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہیں گے. دیکھیں یہ ایسا مہینہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. انسان کے دو دشمن ہیں, ایک شیطان ہے, ایک اس کے اندر اس کا نفس ہے جو برائیوں پہ یا کاموں پہ ابھارتا ہے. تو ایک جو بڑا دشمن ہے انسان کا شیطان, اس کو تو جکڑ دیا جاتا ہے. ظاہر ہے جب ایک بندے کے مقابلے میں دو آدمی دشمن ہوں, اس سے لڑائی کر رہے ہوں, ان میں سے ایک کو ہٹا دیا جائے تو اس کو کتنی آسانی ہو جائے گی. تو یہ دو دشمن تھے, ایک شیطان اور ایک نفس. شیطان کو تو جکڑ دیا گیا, نفس انسان کے اندر ہی ہے, اس کو مغلوب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو شیطان جب ہٹ گیا, نیکیاں کرنا آسان ہے. نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی قرآن پاک کی تلاوت ہے, تو تلاوت کرنا بھی آسان ہوگا. اس لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا کہ اس میں شیطان بھی جکڑ دیے جاتے ہیں, قرآن پاک بھی نازل ہوا ہے جو کتاب ہدایت ہے. لہذا اس کتاب کے ساتھ لگاؤ لگائیں, اس کتاب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ربط پیدا کریں تاکہ ہدایت پا سکیں, تاکہ تقوی اختیار کر سکیں. تو ہم نے عادت بنانی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی. اس مہینے میں تو جتنی زیادہ تلاوت کر سکیں, 10 سپارے پڑھ سکیں, 5 پڑھ سکیں, یا 1 منزل روزانہ پڑھ سکیں. اگر کسی کو یہ توفیق ہو کہ وہ 15 سپارے یا پورا قرآن پاک بھی ایک دن اور رات میں ختم کر سکتا ہے تو وہ کر لے, اس مہینے میں کوئی پابندی نہیں ہے. بزرگوں کے معمول اور صحابہ کرام کا اس پر بہت زیادہ عمل رہا ہے کہ وہ اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. لیکن ہم نے پورے سال کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی ہم نے عادت بنا لی ہے, آئندہ بھی تلاوت کرتے رہیں. تو آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے, کتنی تلاوت روزانہ ہونی چاہیے, اس میں حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرو, جلدی نہ کرو, ایک مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کر لو. ایک مہینے میں ایک ختم کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں, آسانی سے ایک مہینے میں ختم ہو جائے گا. اگر اسلامی اعتبار سے چلیں گے تو کسی مہینے کی تاریخ 29 بھی ہو سکتی ہے, 29 دن بھی ہو سکتے ہیں. تو جس دن 29 دن ہو جائیں جس مہینے کے, اس میں 2 پڑھ لیے جائیں, تو بہت اچھی ترتیب ہے, زبردست ترتیب ہے. روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا جائے, اور اگر کوشش کر لی جائے کہ یکم سے ہی ایک پہلا سپارہ پڑھیں, پھر دوسرا, پھر تیسرا, ہر تاریخ کو اتنے نمبر کا سپارہ, تو یہ اور آسانی والی بات ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ چونکہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اور تلاوت کرنا چاہتا ہوں, میں ابھی نوجوان ہوں, میں اور عبادت کر سکتا ہوں, مجھے زیادہ کی اجازت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہفتے میں ایک ختم کر لو. उन्होंने इस पर और इजाजत चाही कि मेरा दिल नहीं भरेगा, और इजाजत दें। आपने फिर 3 दिन की इजाजत दी और फरमाया कि 3 दिन से कम में खत्म ना करो, इसमें फिर तदब्बुर इंसान नहीं कर सकता। बहरहाल 3 दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दी। तो ये सारी मकदारें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए बयान फरमा दी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी हैं खोल के। बहरहाल अगर हम एक से पारा भी रोजाना ना पढ़ सकें तो फिर भी दूसरे दलाइल की रोशनी में अहले इल्म ने यह बात लिखी है कि साल में 2 मरतबा कुरान पाक को खत्म करना कुरान पाक का हक है। साल में 2 मरतबा पूरे कुरान पाक को खत्म करना, उसकी तिलावत करना, ये कुरान पाक का हक है। तो 2 मरतबा 6 महीने में एक खत्म करना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि कुरान पाक के 540 रुकू हैं, 540 रुकू, और 6 महीने में कितने दिन हो जाएंगे जी, 180 के करीब हो जाएंगे। तो रोजाना की मकदार में अगर 2-3 रुकू भी पढ़ लिए जाएं फिर भी काफी हो जाएंगे, रोजाना अगर 2-3 रुकू पढ़ लिए जाएं काफी हैं। फिर सिर्फ हम कुरान पाक की तिलावत करना भी बहुत बड़ा अजर है, और यह भी इबादत मकसूद है, मकसूद है ये, इसका हुक्म दिया गया है कि तिलावत करो। यानी यह जरूर नहीं है कि जिसको तर्जमा समझ में आ रहा है वो तिलावत करे, जिसको समझ नहीं आता वो तिलावत छोड़ दे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तिलावत करना भी मुस्तकिल अजर रखता है। जैसे कि आपने अहादीस में सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक का 1 हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। फिर आपने ये फरमाया कि अलिफ लाम मीम, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम पूरा एक लफ्ज है, बल्कि अलिफ एक लफ्ज है और लाम एक है और मीम तीसरा है, तो ये छोटा सा हर्फ है, लफ्ज है, इसकी तिलावत कर 30 नेकियां मिल रही हैं। तो तिलावत करना भी इबादत मकसूद है, लेकिन इस किताब का मकसद क्या है, हुदल्लिल मुत्तकीन, ये किताब नाजिल की गई है मुत्तकीन की हिदायत के लिए। और हिदायत कैसे हासिल होगी, जब हम ये गौर करेंगे कि इस किताब के अंदर क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए कौन से अहकामात इसमें नाजिल फरमाए हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने की रोजाना की मकदार 1 रुकू पढ़ लिया, 1 सफ़ा पढ़ लिया, इसकी आदत डालें, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ताला हमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, हमसे क्या बातें कर रहे हैं। जाहिर है किसी एक बंदे के लिए तो कुरान पाक नाजिल नहीं हुआ, यह आलिम के लिए, हाफिज कारी के लिए तो नाजिल नहीं हुआ है, ये सब के लिए नाजिल हुआ है, पूरी दुनिया के लिए नाजिल हुआ है। लिहाजा तिलावत के साथ साथ तर्जुमे का भी मामूल बनाए, फिर हमें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे कैसे मिसालें दे के हमें समझा रहे हैं दुनिया की बेसबाती, और आगे आखिरत में जो हमेशा हमेशा के लिए आने वाली जिंदगी है उस पर कैसे रोशनी डाली जा रही है, और किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ये काम करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, और किस तरह गुनाहों से मना फरमा रहे हैं कि सूद ना खाओ, गीबत ना करो, जुआ ना खेलो। अगर हम कुरान पाक को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये अहकाम हैं। इसलिए तिलावत के साथ साथ तर्जमा पढ़ने की भी कोशिश करें। तो बिल्कुल ये थोड़ी सी मकदार है, अगर इंसान रात को सोते हुए भी ये मामूल बना ले कि मैंने 10 मिनट कुरान पाक की तिलावत करनी है, अगर रोजाना की बुनियाद पर 10 मिनट आप रात को दे दें तो 6 महीने में कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है, अरबी जुबान में नाजिल हुआ है, ये हमारी उर्दू या पंजाबी में नाजिल नहीं हुआ है, हमारे उर्दू और पंजाबी के तलफ़ुज और हैं। कुरान पाक अरबी जुबान में बिलिसानिन अरबियिन मुबीन, वाज़े अरबी जुबान में नाजिल हुआ है, लिहाजा अरबी के जो तलफ़ुज हैं वो सीखने भी हम पर लाजिम है। मुस्तहब नहीं कह रहा मैं, ना मैं ये कह रहा हूँ कि सुन्नत है या अजर है इसमें, बल्कि लाजिम है और जरूरी है, क्योंकि नमाज कुरान पाक के बगैर नहीं होती, नमाज फर्ज ऐन है। अगर इतना कुरान पाक ही नहीं सीखा जिसके जरिए से नमाज दुरुस्त हो जाए तो नमाज कैसे हो जाएगी। तो मालूम हुआ कि कुरान पाक का सीखना फर्ज ऐन है। हाँ, हर आदमी ऐसा नहीं सीख सकता कि जैसे बड़े बड़े कुर्रा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इतना हर बंदा सीख सकता है कि तलफ्फुज़ सही कर सके। तो लिहाजा कुरान पाक को सीखें, जिनको तजवीद के मुताबिक पढ़ना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको नहीं पढ़ना आता वो फिक्र करें और रोजाना 10-15 मिनट किसी कारी साहब के पास बैठकर कुरान पाक को सीखा करें। دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ہی, جن حضرات کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے, ابھی سے ہی ان کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں. یہ لازمی تعلیم ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, وہ کون سی تعلیم ہے؟ وہ یہ تعلیم ہے, وہ یہ اسکول و کالج والی تعلیم نہیں ہے. کلمۃ حق اریدہ بہ الباطل. آج کل اس حدیث کو لے کر نعوذ باللہ ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. حدیث میں ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے, اور ہم نے علم کس کو سمجھ لیا؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو کالج یونیورسٹی میں یا اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے قرآن پاک کے علاوہ جو تعلیمات ہیں وہ فرض ہیں. ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی فرض ہیں, لیکن وہ فرض عین نہیں ہیں. بس وہ اتنی مقدار میں فرض ہیں کہ کچھ لوگ سیکھ لیں تاکہ مسلمانوں کی حکومت کی اور معاشرے کی ضرورت پوری ہو سکے. لیکن قرآن پاک پڑھنا, نماز پڑھنا, یہ ہر بندے کی ضرورت ہے, ہر مسلمان مرد اور عورت کی ضرورت ہے. جب ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے تو قرآن پاک کا سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. تو ایک چیز جو ہم سب کے لیے فرض بھی نہیں تھی, اس کے لیے تو ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے, لیکن وہ چیز جو ہم سب کے اوپر فرض ہے, فرض عین ہے, اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. تو ہم انگلش یا سائنس وغیرہ تو اتنی سیکھتے ہیں کہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں انگریزوں کو بھی پڑھا رہے ہیں, جن کا یہ فن ہے یا جن کی زبان ہے ان کو بھی پڑھاتے ہیں. لیکن قرآن پاک جو میرے ہی, ہر بندہ یہ سمجھے کہ میرے ہی لیے نازل ہوا, ہمارے لیے نہیں بلکہ میرے لیے, کیونکہ ہر بندے کے لیے نازل ہوا ہے. لہذا جب یہ قرآن پاک میرے لیے نازل ہوا ہے تو میں اس کو کیوں نہیں سیکھ رہا؟ تو جب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میرے لیے نازل ہوا ہے, میری ہدایت کے لیے یہ نازل ہوا ہے, تو پھر میں اس کو سیکھوں گا. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کی فکر کریں. دیکھیں کیریئر جو ہے, ہم کیریئر کی فکر کرتے ہیں کہ اچھے کالج میں داخلہ ہو جائے گا, ڈاکٹر بن جائے گا, انجینئر بن جائے گا یا جرنلسٹ بن جائے گا, جو بھی بن جائے گا تو اس کی آگے زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن یہ زندگی ایک موہوم زندگی ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں کب ختم ہوگی, اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس کا سب کو پتہ ہے, ہر مسلمان کو یقین ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اس پر سب کا ایمان ہے. تو اس کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے تھی, اس کی کم, لیکن ہم اس کی تیاری نہ ہونے کے برابر کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں دین کو سیکھنا ہوگا, اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اس سے میں کالج یونیورسٹی وغیرہ کی تعلیم کی نفی نہیں کر رہا ہوں, وہ بھی سیکھیں, لیکن ایسا ماحول بھی دیں اپنے بچوں کو کہ وہ دنیاوی تعلیم سیکھنے کے ساتھ ساتھ بے دینی کی طرف نہ چلے جائیں بلکہ دیندار رہیں. آج اگر میں یہ کہوں کہ مروجہ تعلیمی نظام اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. مروجہ تعلیمی نظام اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی تعلیم سے پڑھے ہوئے لوگ, جاہل نہیں, اسی تعلیم سے پڑھے ہوئے لوگ وہی زیادہ فساد کا باعث بنتے ہیں. دیکھیں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, سب کی نفی نہیں ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہی اس میں آتے ہیں, اینکر وغیرہ ہوتے ہیں, جرنلسٹ ہوتے ہیں, تو کیسے اسلامی احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اسلامی احکام سے اور مسلمانوں سے کیسے دشمنی کی باتیں کی جاتی ہیں. کھلے عام نہیں کی جاتی, لیکن ظاہر ہے جب ایک بندہ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ کے وہ موسیقار بن گیا ہے, وہ آ کر اپنے گانے کی دعوت دے گا, اگر ایکٹر بن گیا ہے تو اپنا ایکٹنگ دکھائے گا وہ آ کے وہاں پر, اور پھر اس میں ایسے جو دین کے احکامات ہیں ان کا مذاق بھی ہو جاتا ہے. تو ایکٹر کا تو ہم نے بنا لیا سٹار, وہ تو سٹار بن چکے ہیں اور ستارے بن چکے ہیں, وہ ستارے نہیں ہیں. اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو ستارہ وہ ہوتا ہے جو چمکتا ہے, جو روشنی دیتا ہے. یہ سٹار نہیں ہوتے, جو جیسے کاغذی شہر ہوتے ہیں نا, اس طرح ہم نے یہ بنا لیا. تو یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں, ہمارے آئیڈیل وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ آپ کے آئیڈیل ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدُوا. ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے, وہ ہیں ہمارے آئیڈیل. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی بہت زیادہ فکر کریں. جب داخلے سکولوں کے ہوتے ہیں تو اس وقت دیکھیں کہ کون سا اسکول بہتر ہے. آج کل دیکھیں اسکولوں میں بہت زیادہ واہیا چیزیں بھی خصوصاً پرائیویٹ اسکولوں میں سکھائی جاتی ہیں, آپ جس سکول میں داخل کروا رہے ہیں اپنے بچے کو پہلے اس کے نصاب کا جائزہ لیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. صرف یہ اس لیے داخل نہ کروا دیں کہ یہ بڑا سکول ہے اور اس کی وجہ سے بچے کا کیریئر اچھا ہو جائے گا. یہ بھی تو سوچیں کہ آگے آنے والا جو کیریئر ہے وہ نہ تباہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے. تو سکول کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے, اس کے نصاب کا جائزہ لینا چاہیے, پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت کے لیے بھی ہمیں انتظام کرنا چاہیے. دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو سکول کی جو تعلیمات ہیں نصاب ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ارد گرد کا ماحول صحیح نہیں ہے, ماحول جو ہے وہ مخلوط ہے اور اس میں بے پردگی بھی ہے اور اس میں فحاشی اور یعنی بھی ہے. اور یہ ہے, میں نے چند دن پہلے ایک یونیورسٹی کے بارے میں سنا کہ ایک کلاس ایم فل کی کلاس تھی, وہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کسی پروفیسر نے علیحدہ انتظام کروا دیا, بس پردہ لگوا دیا درمیان میں, ایک طرف لڑکیاں بیٹھیں گی دوسری طرف لڑکے بیٹھیں گے. تو بعد میں ایک پروفیسر خاتون آئی, اس نے کہا یہ کیا ڈرامے بازی ہے, دور کرو اس پردے کو. تو یہ دیکھیں یہ حال ہے. تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوانی ہے تو ہمیں مضبوط انتظام کرنا ہوگا. ایک نو مسلم ہے, محمد اسد ان کا نام ہے, پہلے یہودی تھے, پہلے ان کا نام مجھے معلوم نہیں کیا تھا, بہت بڑے رائٹر اور مصنف تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے روڈ ٹو مکہ, آپ لوگوں کے علم میں ہوگا روڈ ٹو مکہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں تعلیمی سلسلے میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں میں پوری دنیا گھوما ہوں, اسلامی ممالک میں بھی پھیرا ہوں, تو ایک بہت بڑی کشمکش چل رہی ہے. ایک طرف سے ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم کی یہ لغار ہے, ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب تک اس میں نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے, حکومتوں کی ترقی کا مدار اس پر ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس سے نکلتے ہیں تعلیم یافتہ ہو کر, ان میں سے بعض لوگ یا اکثر لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے. تو آپ ہمیں مشورہ دیں کہ کیا کیا جائے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں مسلمانوں کو, میں بڑا سنجیدہ مشورہ دے رہا ہوں, کہ کچھ وقت کے لیے پسماندگی, تعلیمی پسماندگی ان کو قبول کر لینی چاہیے. بہت انہوں نے مشورہ دیا تھا لیکن میں بتاؤں گا کہ آپ کو یہ تعلیمی پسماندگی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو کچھ وقت کے لیے تعلیمی اور سیاسی پسماندگی قبول کر لینی چاہیے لیکن اپنی نسلوں کو کفر کی طرف, ضلالت کی طرف, گمراہی کی طرف نہ دھکیلیں. انہوں نے یہ مشورہ دیا. لیکن دیکھیں اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیم کو صحیح طریقے سے اپنا لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ اعلیٰ تعلیم ہی کی طرف ہم جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے ایک جھٹکا لگے لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ بھی نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم اور جو دینی تعلیم ضروری ہے وہ اپنے بچوں کے لیے خود بھی اہتمام کریں اور خود بھی اس کو سیکھیں. تو سب سے بڑی بات قرآن پاک کی تلاوت ہے, رمضان المبارک کے اندر تلاوت کی جائے اور پھر اس کا اس طرح عادت بنا لی جائے کہ پورے سال اس کی تلاوت کرتے رہیں. نمبر دو بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مہینے میں کثرت فرمایا کرتے تھے وہ ہے ذکر و عبادت کی. تلاوت بھی عبادت میں آ جاتی ہے لیکن اس کا خاص ذکر کر دیا گیا ہے. ذکر و اذکار, درود شریف, استغفار اور اسی طرح نوافل کی کثرت کرنا, رمضان المبارک میں ایک نفل کا اجر ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. دیکھیں فرض کا برابر اتنا, فرض کا درجہ اتنا ہے کہ اگر انسان ساری زندگی نفل پڑھتا رہے ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا. تو ایک نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوتا ہے رمضان المبارک میں کہ ہم تراویح کی نیت سے ہی 20 نفل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور نوافل بھی ادا کر لیتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک میں عادت ڈالی جا رہی ہے کہ رمضان میں بھی یہ کریں لیکن اس کے بعد بھی چلیں, اتنے نہیں ہو سکتے لیکن کچھ نہ کچھ نوافل, تہجد کی پابندی, یا تہجد نہیں ہو سکتی تو سوتے ہوئے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کے سو جائیں. اسی طرح ذکر و اذکار ہے اور ہر وقت کی دعائیں ہیں, وقت وقت کی دعائیں, کھانا کھانے کی دعا ہے وہ پڑھی جائے, کھانے کے بعد کی دعا ہے, اسی طرح وضو کرنے کی دعا, وضو کے بعد کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا. تو یہ ساری دعائیں, موقع بموقع کی دعائیں, یہ ہمیں اللہ رب العزت کی یاد دلاتی ہیں. اصل مقصد ہے اللہ کی یاد. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی تو وہ ہر گناہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور ہر نیکی اور ہر فرض کو بجا بھی لا سکتا ہے. تو لہٰذا یہ وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت کی طرف سے یاد دہانی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک ایک ایسا پیریڈ ہے کہ اس کے اندر ہم بآسانی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بآسانی اس مہینے میں عمل ہو سکتا ہے اور 30 دن اس پر عمل رہ گیا تو انشاءاللہ پورا سال بھی اس کے اثرات رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور عبادت کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ ایک تیسری چیز ہے جو بہت اہم ہے، وہ ہے دعا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے مانگنا۔ ہماری دنیاوی ضروریات بھی ہیں، اخروی ضروریات بھی ہیں، اور مانگنا بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اس طرح تم نے مانگنا ہے۔ وہ تفصیلات احادیث کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ بہرحال مانگنا، اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا اس مہینے میں گڑ گڑا کر، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے جو مسلمان پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت ہم سب کے رب ہیں، ہم سب کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ماں ہے، ایک ماں کے اگر زیادہ بچے بھی ہوں، 8-9 بچے بھی ہوں، تو اس کا سب کے اوپر نظر ہوتی ہے اور سب کے وہ ایک جیسی دیکھ بھال کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتی کہ ان میں سے دو بندوں کو، اپنے دو بیٹوں کو دوسروں کے اوپر وارڈن یا مانیٹر مقرر کر دیا کہ بھئی تم میرے پاس نہیں آؤ گے، بس یہ ان دو بچوں کو بتانا اور یہ مجھے آ کر بتائیں گی آپ کی ضروریات۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ماں سے بڑھ کر اللہ رب العزت محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہر بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے۔ تو جب تعلق ہوگا تو مانگا بھی جائے گا۔ اللہ رب العزت نے خود حکم فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں ایسا نہیں، جیسے امام صاحب نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، وہ دعا مانگنا نہیں ہوتا، وہ دعا پڑھنا ہوتا ہے۔ بس امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور ہم سوچ بھی نہیں رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، بس ہم آمین کہتے جا رہے ہیں۔ یہ دعا کی حقیقت نہیں ہے۔ دعا کی حقیقت یہ ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہا ہو یا دعا مانگ رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ رو کر مانگے۔ اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے والی شکل بنا لے، عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے۔ تو ہر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے دعائیں مانگنے کے ذریعے سے بھی اور عبادات کے ذریعے سے بھی۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں جن کا رمضان میں ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اگر رمضان میں اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ سارا سال بھی رہے گا۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ گناہ سے پرہیز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، اس سے بچیں۔ اب گناہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے رزق کے ساتھ ہے، یعنی حرام سے بچنا، حرام کھانے سے بچنا۔ حرام کھانے میں سب سے سر فہرست جو چیز ہے وہ سود ہے۔ اللہ رب العزت نے حرام کاموں کا جو ذکر فرمایا قرآن پاک کے اندر، سود کا جتنی سختی کے ساتھ ذکر فرمایا کسی گناہ کا نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ اور جو اپنے بنانے والے سے ہی اعلان جنگ کر دے تو کیا اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ ہے؟ اپنے خالق کے ساتھ ہی اگر ہم اعلان جنگ کر دیں تو ہماری ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سودی جو معاملات ہیں ان سے بچنا ہوگا۔ دیکھیں، ہم اپنی مجبوریاں بنا لیتے ہیں کہ عدالت میں فیصلے گئے ہوئے ہیں، عدالت اس کو پاس نہیں کر رہی ہے، یا عدالت کر دیتی ہے، پارلیمنٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے یا کسی اور عدالت میں چیلنج ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ حضرات سے، خود اپنے سے بھی سوال کرتا ہوں، کہ ہم ہی لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہیں سعودی بینکوں کے اندر کھلے ہوئے ہیں، سعودی اکاؤنٹس میں کھلے ہوئے ہیں، اگر ان کو گاہک ہی نہیں ملے گا، کسٹمر ہی ان کو نہیں ملے گا، تو وہ کیوں کھولیں گے؟ تو ہر مسلمان کی ایک فرض ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو پھر یہ معاشرہ صحیح ہوگا۔ لیکن نعرہ لگانے سے یا انقلاب کا نعرہ لگا دینے سے تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب امت کے اکثر افراد صحیح ہو جائیں۔ اکثر یعنی 100 میں سے 60-70% اگر صحیح ہوں گے پھر تبدیلی آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں سے 10-20% کھڑے ہو جائیں اور وہ نعرے لگائیں یا پھر وہ انقلاب کے نعرے لگاتے رہیں، اس سے تبدیلی نہیں آتی۔ جب تک انسان مسلمان اپنی حالت کو تبدیل نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ہماری حالت تبدیل نہیں فرمائیں گے۔ تو اگر سارے مسلمان ہی یا اکثر مسلمان ہی سودی اکاؤنٹس ختم کر دیں تو سود کہاں رہ جائے گا؟ کہیں بھی نہیں رہے گا. اسی طرح ہم یہ ٹی وی دیکھتے ہیں, ٹی وی میں جتنی فحاشی اور یعنی والے پروگرام ہیں یا یہ دین کو بدنام کرنے والے پروگرام ہیں, اگر ہم یہ دیکھنا چھوڑ دیں, ان کی جو ریٹنگ ہے وہ نیچے گر جائے, تو کیا وہ اس طرح کے پروگرام کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم دیکھتے ہیں, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, لیکن جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے وہی مارکیٹ کے اندر آتی ہے, جس چیز کی مانگ ہوتی ہے وہی مارکیٹ کے اندر آتی ہے. اگر ہم ان سکولوں میں یہ جو بےہودہ قسم کی تعلیمات پھیلاتے ہیں, دیکھیں ہم احتجاج کرتے رہ گئے کہ جنسی تعلیم جو ہے وہ سکولوں کے نصاب میں شامل نہ کریں, انہوں نے تھوڑے دن اپنے کانوں پہ مکھی جو بیٹھی ہوئی تھی وہ اٹھائی اور کر دیا ہے, اب وہ دی جا رہی ہے تعلیم, شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو. اگر سارے جو والدین ہیں ہمارے ہی بچے ان سکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اگر ہم ان سکولوں سے اپنے بچوں کو ہٹا لیتے تو کیا وہ یہ کرتے اس میں شامل, یا ہم ان سے مطالبہ ہی کم سے کم کر دیتے؟ تو اسی طرح میں یہ ہر چیز کی طرف ہم یہ میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہر چیز کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اگر ہم بدلیں گے نہیں, یہ مولویوں پہ ڈال دی یا پھر کسی سیاسی جماعت پہ یا دینی جماعت پہ ہم نے ڈال دیا کہ وہ تبدیل کریں گے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا, پھر یہ تبدیلی آئے گی. تو ہر گناہ کا یہی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم خود اپنی ذات سے اس کو تبدیل نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارے اجتماعی معاشرے سے وہ ختم نہیں ہو سکے گا, وہ ختم نہیں ہو سکے گا. تو ایک بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے حاصل نہیں ہوتا سوائے پیاس کے, کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جن کو نہیں حاصل ہوتا صرف کھڑا ہونا. کیا مطلب؟ کہ روزہ بھی رکھا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے, قیام اللیل بھی ہو رہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے گناہ غیبت چغلی وغیرہ بھی کر لی. تو گناہوں سے جب تک ہم نہیں بچیں گے, اس وقت تک روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ, وہ حاصل نہیں ہوگا. روزے کا اصل مقصد یہ ہے گناہوں سے بچ جانا اور فرائض پر آ جانا. تو گناہوں سے اس مہینے میں جیسے بچیں, پورا سال اسی طرح بچنے کی مشق کریں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے, صدقات اور خیرات کی کثرت فرما دیتے تھے. ویسے تو پورا سال ہی کوئی بھی آدمی آپ کے در پہ آتا تھا تو وہ خالی نہیں جاتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں, حدیث میں آتا ہے کہ جو جھونکوں والی ہوا ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہوتے تھے اس مہینے میں. دیکھیں مسلمان, حدیث کے مطابق مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں, ایک انسان کی طرح. ایک انسان کے بدن کے کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہوگی تو جسم کا جو دوسرے حصے ہیں, دوسرے اعضاء, وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکیں گے. اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو پورا بدن بے چین, اگر سر میں تکلیف ہے تو پورا بدن بے چین. تو یہ پورا اسلامی معاشرہ ایک مرد کی طرح ہے, ایک آدمی کی طرح ہے. اگر اس کا ایک فرد جو ہے وہ سسک رہا ہے یا بیمار ہے یا مالی حالت کمزور ہے, تو ارد گرد کے سارے مسلمانوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے. اگر رمضان میں ہم اس کی زیادہ سے زیادہ فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کا بن جائے گا, آئندہ سال میں بھی کے لوگوں پر خرچ کیا جا سکے گا. آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کر لیتا ہے, ایک رات کا, ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے, تو وہ جہنم سے تین خندقیں دور کر دیا جاتا ہے, اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کا. خندق آپ کو پتا ہے کہ مٹی کی وہ ایک نالا کھود دینا, تو خندق یعنی گویا کہ تشبیہ دینا مقصود ہے کہ آگ سے اتنا زیادہ دور کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقع ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے آخری عشرہ کا. تو آخری عشرہ آ رہا ہے, اس کا اعتکاف کا کہ ہم سب جو ہیں تیاری کریں. اکثر لوگ جو ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے. اعتکاف کرنا سنت موقع ہے, اور سنت موقعہ علی الکفایہ ہے. کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محلے کے چند لوگ بھی اگر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی. اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو سنت چھوڑنے کا جو وبال ہے وہ سب پہ آئے گا. شب قدر جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا, شب قدر جو ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی امتوں کی عمریں جو ہیں وہ واضح کی گئیں, تو آپ نے دیکھا کہ کسی کی ہزار برس عمر ہے, کسی کی 800 سال ہے, کسی کی 700 سال ہے. تو آپ کو اس میں فکر ہوئی کہ میری امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہیں, ان کے نیک اعمال تو بہت کم رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرما دی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا, اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شهر, ہزار مہینوں سے افضل, ہزار مہینوں سے بہتر ہے. لہذا جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا, عبادت کرے گا, تو وہ اس فضیلت کو حاصل کر لے گا. اور لیلۃ القدر کس میں آتی ہے؟ آخری عشرے کی تاک راتوں میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا فرماتی ہے کہ دس راتیں اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے, جاگتا ہے, تو دس راتیں بھی لگاتار جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک رات تھوڑا آرام کر لیا, اگلی رات پھر جاگ کے زیادہ عبادت کر لی, پھر ایک رات آرام کر لیا, پھر زیادہ عبادت کر لی. تو یہ ہے لیلۃ القدر. حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں جس نے ایمان کی حالت میں اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے قیام کر لیا, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس کی بھی کوشش فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.